الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف اسلام میں رشتہ نکاح کو ختم کرنے کی جو ترتیب ہے اس سے متعلق جو احکام ہیں اس بارے میں جو اہم اصول تھے گزشتہ آیتوں میں ان کا بیان آیا تھا کہ کتنی طلاقیں دینی چاہیے جب ضرورت پیش آ جائے رشتہ نکاح ختم کرنے کی، کس انداز سے دینا چاہیے، اس وقت بھی کیا حقوق میاں بیوی پر عائد ہوں گے اور کون سی وجوہات سے دینے کی اجازت ہوگی، تین طلاقیں اگر دے دی گئی ہیں تو پھر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا، یہ احکام گزشتہ آیات میں بیان ہوئے تھے. اسی سلسلے کے مزید احکام اگلی آیتوں کے اندر ارشاد ہو رہے ہیں. کسی نے رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک طلاق دی، طلاق رجعی، ایسی طلاق جس کے اندر بغیر نیا نکاح کیے ہوئے واپس اپنے نکاح میں لیا جا سکتا ہے، جس کو رجعت کہتے ہیں، ایسی طلاق رجعی دی. عدت کے اندر، عدت گزرنے سے پہلے پہلے خیال ہوا کہ جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی، آئندہ اس کو مزید پوری طرح اگر رشتہ نکاح کو ختم کرتے ہیں تو جو مسائل ہوں گے ان کا اندازہ کر کے بہتر یہی سمجھے کہ اس کو باقی رکھا جائے، تو پھر حکم دیا کہ امسکوہن بمعروف، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق بیویوں کو واپس اپنے نکاح میں لینے کا حکم اور ہدایت ہے. اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ساتھ رہیں گے تو مزید چپقلش ناچاکی ہوگی، ایک دوسرے کے حق ہی تلف کیے جائیں گے، بہتر ہے کہ ہم خیر اور خوبی کے ساتھ میں اپنے اپنے راستے جدا کر لیں. تو سرحوہن بمعروف، فرمایا کہ اس صورت میں بھی معروف کے ساتھ ہی اس معاملے کو ختم کرنے کی ہدایت اور تاکید ہے. معروف کے مطابق نکاح میں واپس لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ناراضگی کی بنیاد پہ طلاق دی گئی تھی، آئندہ پھر انہی کو دل میں پالتے رہنے کا ارادہ نہ ہو، ان کا حوالہ دے کے آگے مزید لڑتے رہنے کا، لڑائی کرنے کا ارادہ نہ ہو. ایک حکم اس کا یہ ہے، معروف کا مطلب یہ ہے. دوسرا معروف کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اپنے نکاح میں واپس لیا گیا، رجعت کی گئی ہے، تو پھر اس پر دو گواہوں کو گواہ کر لیا جائے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لیا گیا ہے، کوئی کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس فیصلے پر دو گواہوں کو، دو آدمیوں کو گواہ کر لو. عورتوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، خاندانوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. کوئی اپنی بات سے مکر نہیں سکے گا، یعنی عدت گزرنے کے بعد کسی نے مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں عدت کے اندر ہی رجوع کر چکا تھا، اس کو میں گواہ کہاں ہیں. مان لو اگر اس کی بات غلط نکلی تو پھر اب جو ساتھ رہا جائے گا اس کی نوعیت بہت بری ہو جائے گی. بیوی کہتی ہے کہ شوہر نے رجوع کر لیا تھا، بیوی کو اب ساتھ رہنا نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ساتھ رہنا نہیں ہے، تم نے رجوع نہیں کیا تھا. کیسے ثابت کیا جائے گا کہ رجوع ہوا تھا؟ فرمایا جا رہا کہ واشہدو ذوی عدل، یہاں نہیں ہے، سورہ طلاق کے اندر اس ایک قید کا، وہ معروف کی قید کا ذکر ہے کہ اس معاملے پر گواہ کر لو. یہ تو ہے اگر واپس نکاح میں لینے کا ارادہ ہے تو ان قوانین کی رعایت کرنا ہوگا. نمبر ایک، بھلانا ہوگا ان ناراضیوں کو، ان چپقلشوں کو، ان ناگوار باتوں کو جن کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی تھی. اور دوسرے، اس معاملے رجعت پر کسی کو، دو لوگوں کو گواہ کرنا ہوگا. دوسری صورت نہیں، آئندہ اس رشتے کو ختم پوری طرح کرنا ہے، ایک دوسرے سے آزاد ہو جانا ہے، تو بھی حکم ہے سرحوہن بمعروف، معروف کے مطابق چھوڑ دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں بھی کئی سارے احکام ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کو نکاح میں چھوڑنے کے واسطے، اپنے نکاح سے آزاد کرنے کے لیے کسی طریقے سے ان سے مال نکلوانے کی نیت نہ ہو، مہر معاف کروانے کی، یا جو مہر دیا ہے اس کو واپس لینے کی نیت نہ ہو، جس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں بھی آیا تھا کہ لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئاً کے اندر. تو جو مہر دے دیا ہے اس کے واپس نکلوانے کی، یا جو نہیں دیا ہے اس کے معاف کروانے کی سوچ کے ساتھ میں آگے نہ بڑھو. سرحوہن بمعروف، بلکہ اگر حق باقی ہے تمہارا مہر دینا تو اس کو دے دو، اور اگر دے چکے ہو تو پھر واپسی کا ارادہ ترک کر دو، یا کسی ہیلے حوالے سے اس کے نکلوانے کی تدبیر میں مت پڑو. دوسرے، عدت ختم ہونے پہ آئے تو ان کو متعہ دو. ایک متعہ نکاح کی قسم ہے، نکاح متعہ جس کو بولتے ہیں کہ وقتی طور پہ ٹائم لیمٹ کے ساتھ میں نکاح کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے طلاق کے وقت عورت کو رخصتانہ دینا، جب دونوں کی بالکل عدت ختم ہونے پہ آئے، گھر سے جانے پہ آئے عورت عدت کے بعد میں، تو اس وقت میں اس کو کوئی چیز گفٹ کرنا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح جیسا ایک معاملہ تھا، خوش اسلوبی سے اس کو انجام دیا گیا تھا، اسی رشتے کو جب ختم کیا جا رہا تو وہ بھی حسن تدبیر کے ساتھ میں، حسن سلوک کے ساتھ میں ہی ختم ہونا چاہیے. لڑائیوں پر، دشمنیوں پر، انتقامی جذبوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ میں اس کو ختم مت کرو. لہٰذا حکم ہے کہ جب عدت گزار کر شوہر کے گھر سے خاتون جا رہی ہو اور آزاد ہو کر کے نکل رہی ہو تو اس وقت شوہر کی طرف سے اس کو گفٹ ملنا چاہیے. یہ ہے متعہ. بعض صورتوں میں یہ جو گفٹ ہے یہ واجب ہے، بعض صورتوں میں یہ مستحب ہے. یہ جو سیٹلمنٹ کے قصے ہیں یہ اسلامی نظام میں بالکل نہیں ہے. یہاں پہ جو نظام رائج ہے کہ شوہر کی جتنی جائیداد ہے، دولت ہے، اس کا آدھا حصہ بیوی لے لے گی، بیوی کا جو حصہ ہے اس کا آدھا حصہ شوہر لے لے گا. کہ اسلام کی تعلیم دیکھیں، مہر واجب کیا اور اس دوران، طلاق کے دوران 3 مہینے تک، جب تک عدت گزر نہیں جاتی ہے، طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران شوہر کے ذمے ہی اس کا نفقہ اور سکنا ہے. بیوی کا، متعلقہ عورت کا، طلاق والی عورت کا خرچ پورا اٹھانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اس کے بعد زندگی بھر دیتے رہنے کا قصہ اسلام میں نہیں ہے. اب لوگوں نے اس کا ایک بہتر سلیوشن یہ سمجھا کہ بھئی نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، طلاق دینے سے عورت پہ زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اگر چھوڑا ہے تو اس کی آدھی ملکیت، آدھی جائیداد اس کو دیتے ہیں. جیسے یہ اصول بنایا، عورتوں نے ارادے پکے کر لیے اپنے آپ کو چھڑانے کے، آزاد کرانے کے. تو ایک تدبیر اللہ کی بتایا، ایک حکم اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس کو چھوڑا تو پھر خود کو پھانس لیا، خود کے جال میں. اسی لیے اختالہ فرماتے ہیں ولا تم سکو ہن نظرار لتعتدو، ان عورتوں کو روکے مت رکھو ستانے اور تکلیف دینے کی نیت سے تاکہ ان پہ ظلم اٹھا سکو. آگے چل کے اب تک جو ان کی طرف سے ہمیں ناراضگی ہوئی اس کا انتقام لیں گے. نہیں، ومن یفعل ذالک، جو ایسا کرے گا، یعنی ستانے کی نیت سے رجعت کرے گا یا طلاق دے گا یا طلاق دینے کے بعد مال نکلوانے کی کوشش کرے گا یا نفقہ سکنا ادا نہیں کرے گا عدت کے دوران کا یا رخصتانہ جو واجب ہے وہ ادا نہیں کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، اللہ کا، قرآن کا نقصان وہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کا وہ نقصان کر رہا ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو، احکام کو کھیل نہ بناؤ. بعض حضرات کہا کرتے تھے کہ طلاق دے دیے، انہیں طلاق ہو گئی ہے، تمہاری بیوی تو تمہاری نکاح سے نکل گئی. ارے نہیں، وہ تو مذاق میں دیا تھا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نکاح طلاق کا معاملہ کوئی کھیل نہیں ہے. منٹوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، منٹوں کے اندر نکاح بھی ہو رہے ہیں، منٹوں کے اندر. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو کھیل نہ بناؤ. لیکن اگر کسی نے ایسا کہا تو اس کا اعتبار کتنا ہوگا، یہ سمجھنے والی چیز ہے. کسی نے کہا کہ میں نکاح کر لیے تھے نا، تم تو ہماری، ہم ہی خود اس معاملے کے، اس نکاح کے گواہ تھے. بولے وہ مذاق میں کیا تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن جدہن جدہن و حضلہن جدہن، 3 چیزیں تم سیریس نیت کے ساتھ کرو گے، انٹینشن کے ساتھ، تو بھی وہ سیریس سمجھا جائے گا، کنسیڈر ہو جائے گا. اور اگر تمہاری نیت مذاق کی تھی، ہمارے پاس وہ مذاق نہیں رہیں گا، وہ سیریس ہی سمجھا جائیں گا. اس میں سے ایک ان نکاح و طلاق و رجع، دوسری روایت میں و لطاق کا لفظ آتا ہے. نکاح مذاق میں کر لیے تو ہو جاتا، طلاق مذاق میں دے دیے تو ہو جاتی، غلام کو آزاد، باندی کو آزاد کر دیے ان مذاق مذاق میں تو ہو جاتا، رجعت کر لیے تو رجعت بھی ہو جاتی. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اگر کوئی کھیل بناتا ہے تو کھیل بنانے کا گناہ الگ ہوگا، پھر اپنی جگہ وہ چیز رہے گی، یعنی وہ حکم بھی مرتب ہوگا. میں مذاق میں بولا تھا اس لیے اعتبار نہیں، کنسیڈر تو پھر بھی ہوگا. ہاں، یہ جو مذاق بنا ہے اس کا گناہ الگ سے ہوگا. واذکروا نعمۃ اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر، اور خاص کر ان نعمتوں کو، کتاب و حکمت کے آیتوں، احکام کو جو اللہ نے تم پر اتاری ہیں. اللہ ان آیتوں کے، احکام کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتے ہیں، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کہ تم کس نیت سے طلاق دیتے ہو، کس نیت سے اپنے نکاح میں واپس لیتے ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنے عدت پورا کرنے کی، یہ اب وہ اپنے عدت کو پورا کر چکے ہیں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تم مت روکو ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے. اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے معروف کے مطابق ایک دوسرے سے نکاح پر راضی ہوں. یہاں مزید احکام ہیں کہ عدت گزر گئی، میاں بھی آزاد ہو گیا نئے نکاح کے لیے، عورت بھی آزاد ہو گئی نئے نکاح کے لیے. تو اب یہ خاتون جو طلاق والی ہے، عدت بھی گزار چکی ہے، یہ اگر اسی پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، یا اس پہلے شوہر سے نہیں کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو حکم دیا گیا کہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالو. طلاق والی عورتوں کے مزید دوسرے نکاح کی یا تیسرے نکاح کی کوشش کو اپنے لیے باعث آر عزت کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ بنا کر کے رکاوٹ مت ڈالو، نہ پہلے شوہروں سے اور نہ نئے شوہروں سے. اس میں قید لگا دی ہے اذا ترازو بینہم بالمعروف، جب کہ دلہا دلہن لڑکا لڑکی دونوں آپس میں معروف کے مطابق راضی بھی ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ راضی ہونا، زبردستی کوئی کروا رہے ہیں تو پھر روکنے کا حق بنتا ہے. دوسرے معروف کے مطابق ہونا، یعنی اگر غیر معروف طریقہ ہوگا تو پھر روکنے کا حق ہوگا. بعض صورتیں روکنے کی واجب ہیں، بعض مباح ہیں. جیسے تین طلاق دے دیا شوہر نے، اور دینے کے بعد پھر اب تین طلاق کے بعد ویسے ہی نکاح کر کے تو نہیں رہ سکتے نا ساتھ، اب تو پھر وہ حلالے والی صورت پیش آنا جس کا ذکر اس سے پہلی والی آیتوں کے اندر ہوا تھا کہ دوسرے سے نکاح کرنا پھر اتفاقاً اس سے طلاق یا اس کی وفات ہو جانا، تو پھر اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد عورت کے لیے اجازت ہوگی کہ پہلے شوہر کے نکاح میں آئے، یہ جو صورت تھی. تو تین طلاق مثال کے طور پہ کسی نے دے دیا اور پھر اچھا بھائی طلاق ہو گئی نا، تم لوگ تین کو تین مانتے ہو لہذا ہم نیا نکاح کر لیتے ہیں، نہیں معروف کے مطابق نہیں ہے، حکم کے بالکل خلاف ہے یہ. لہٰذا یہاں پر پہلے شوہر کو بھی روکنے کی اجازت ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہو رہا ہو. اور اولیاء خاتون کو بھی اجازت ہے کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے. اور یہ معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ صرف خاندان کے نہیں باہر کے لوگ بھی، امام صاحب بھی اس میں ہاتھ ڈال سکتے کہ ارے بھائی یہ نہیں کرنا. بھائی کئی اور صورتیں بھی اس کی بنتی ہیں، عدت کے اندر تین طلاق کے بعد میں ویسے ہی ساتھ رہنے لگ گئے تو روکنا، نئے نکاح کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو روکنا. اگر عورت نے خود سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ جو جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کفو میں نہیں ہے، برابری میں نہیں ہے، تو اولیاء خاتون کو اختیار ہوگا کہ وہ برابری میں نہیں ہونے کی صورت میں اس نکاح کو رکوا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر کفو کا جو فیصلہ ہے وہ معروف کے مطابق نہیں ہے. اگر معروف کے مطابق ہوتا، یعنی اس نے کفو میں نکاح کیا ہوتا، برابری میں نکاح کیا ہوتا، تو پھر خامخواہ اولیاء خاتون کو اجازت نہیں ہوتی، لڑکی والے لڑکی کے اولیاء کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالے. لیکن غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے. یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اذا ترازو بینہم بالمعروف، جب دونوں راضی ہوں آپس میں، یعنی عورت کی مرضی کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے نکاح کے معاملے کے اندر. زبردستی نکاح کروائیں گے تو زبردستی نکاح کروانے سے اس کو منظور نہیں ہے، میں نے کروا دیا، تم کو منظور ہو تو بھی میں نے کروا دیا، نہیں ہو تو بھی کروا دیا، نکاح نہیں ہوتا. باپ کہہ رہا ہے یا بڑا بھائی کہہ رہا ہے یا کوئی خاندان کے سرپرست کہہ رہے ہیں تم کو یہ نکاح منظور ہے تو بھی میں نے نکاح کرا دیا فلاں سے، اور تم کو منظور نہیں ہے تو بھی میں نے نکاح کرا دیا، تو ابھی موقوف رہے گا وہ. اگر منظوری ملے گی تو پھر نکاح ہوگا، نہیں ملے گی تو پھر نکاح نہیں ہوگا. اذا ترازو بینہم بالمعروف، عورت کی اور لڑکی کی مرضی کو بھی بڑا دخل ہے نکاح کے منعقد ہونے میں. اور یہاں پر واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، طلاق دینے کی بہت قسمیں بنتی ہیں. فقہ کی کتابوں کے اندر جو کتاب الطلاق آتا، بعض کتابوں کے اندر ایک ایک جلد 500-500, 600-600 اور ہزار ہزار صفحات خالی طلاق کے مسائل کے اوپر ہوتے، اور ریپیٹ نہیں ہوتے، وہ مسائل اس میں ریپیٹ نہیں ہوتے، ایک ساتھ پھلوں میں بیان ہوتے، تو بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی طلاق دو، ضرورت پیش آئے تو طلاق رجعی دو، ایسی جس کے اندر تم واپس لے سکو بغیر نکاح کے. بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ نکاح کرنا پڑتا ہے، جیسے نکاح طلاق بائن دے دی، ایک ہی طلاق دی لیکن طلاق بائن، جیسے میں نے تم کو طلاق بائن دی تو اب کیا ہوگا، عدت گزارنا پڑے گا، یا عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن بغیر نکاح کے واپسی نہیں ہو سکتی طلاق بائن. تین طلاق دے دیے مثال کے طور پہ کوئی، تو جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، تین طلاق اگر دے دیے ہیں تو نہ تو رجعت ہو سکتی ہے نہ نکاح جدید کر کے واپس لیا جا سکتا ہے. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ضرورت پیش آنے پہ ایسی طلاق دو جو صاف لفظوں میں ہو. وہ جو ہوتا ہے مبہم لفظوں میں، مجمل لفظوں میں، ڈبل میننگ ورڈس کے ذریعے سے طلاق دینے کا، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات اپنے اپنے ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں الفاظ کنائی، ڈبل میننگ جو ہوتے ہیں الفاظ کنائی. الفاظ کنائی سے طلاق دیے تو ایک طلاق بھی دیں گے تو وہ طلاق بائن پڑ جائے گی، وہ ترجیح والی صورت نہیں ہے کہ ویسا دینے کی کو ترجیح حاصل نہیں ہے اسلام میں. صاف لفظوں میں دو، ایک دو ضرورت پیش آئی تو دوسرے طور میں دوسری دو بس، اور پھر اس کے بعد رک جاؤ. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس ان احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم کو علم نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے کہ احکام کو قانون کی صرف حاکم کی حیثیت سے ذکر نہیں کر دیا جاتا. احکام ذکر ہو رہے ہیں تو حاکمانہ حیثیت سے احکام سناتے چلے گئے, جیسے کہ دنیا کے قوانین کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اس ملک میں فلاں فلاں معاملہ اس طریقے سے حل ہوگا, فلاں چیز جرم سمجھی جائے گی اس کی سزا یوں دی جائے گی, فلاں کام کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنے کی اجازت ہوگی, فلاں اس کا فلاں کی اتھارٹی فلاں کو حاصل ہے وغیرہ وغیرہ. بول کے چھوڑ دیے, کتابچہ بھی چھاپ دیے, لا کی قانون کی کتاب بنا دیے اور پبلش کر دیے اس کو حکومت کی طرف سے. اب اگر کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے. وہاں پر شفقت اور تربیت ملحوظ نہیں ہے کسی کو بھی, نہ قانون بنانے والوں کے اندر شفقت ہے, نہ حکومت جو رول کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی شفقت ہے اپنی رعایا کے واسطے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے بالکل مختلف ہے. اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے اندر دنیا موضوع نہیں ہے, موضوع انسان ہے اور اس کا محل دنیا ہے. تو پھر ان کا فوکس بھی انسان پر ہی ہے, اس کی نفسیات, اس کے جذبات, ان چیزوں کی رعایت ہے. حاکموں کے اندر دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا موضوع اسٹیٹ ہے, اس کا موضوع ملک ہے, اس کا انسان بعد میں آتا ہے, اسٹیٹ پہلے آتا. تو پھر وہاں پہ اسٹیٹ کو دیکھا جاتا ہے, انسان کو نہیں. اب یہ دیکھیے, ذالک یعظ بھی طلاق کے احکام بیان ہو رہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں, تم کو تمہارے ایمان کا واسطہ, یہ مطلب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, دیکھو مجھ کو حساب دینا ہے نا, آخرت میں اٹھ کے اپنی قبروں سے آنا ہے نا, تو یہ جو معاملہ دنیا میں کر کے آئے اس سب کے بارے میں بھی پوچھ ہونا ہے نا, تو پھر ان احکام کی رعایت رکھنا, یہ مطلب ہے اس کا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ذالکم ازکا لکم واطہر. دوسرے یہ کہ یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ احکام میں دیا ہوں تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے سمجھ میں اگر آتی ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو مجھے نہیں پہنچتا, وہ تم کو ہی پہنچتا ہے. تمہارے فائدے کے لیے ہی میں تم کو یہ حکم گویا کے بتا رہا ہوں. یہ کیسے ازکا ہے, کیسے اطہر ہے. مان لو اب یہاں حکم دیا گیا کہ خواتین کو نکاح ثانی سے مت روکو, چاہے وہ روکنے والے شوہر ہوں, ان کے سابق شوہر ہوں, یا ان کے اولیاء ہوں, عورت کے اولیاء ہوں, وہ اگر ان کو روکتے ہیں بشرطے کے معروف کے خلاف جا کر کے وہ روک رہے ہیں, تو یہ ازکا اور اطہر نہیں ہوگا. عورتیں اگر قابو سے باہر ہو گئیں تو جس عزت کو تھامتے پھر رہے تھے مٹی میں مل جائے گی. نمبر ایک یہ ہو جائے, مال نکالنے کی خاطر کے نکاح ثانی میں بہت زیادہ پیسہ لے کر کے ہم اجازت دیں گے. مثال کے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری بہن یا بیٹی نکاح کرنا چاہتی ہے تو جس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے بڑی مقدار میں پیسہ نکالیں گے, پھر اس کے بعد اس کو اجازت دیں گے, اگر یہ سوچ رہے ہیں. اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ازکا علیکم واطہر, یہ صفائی کا راستہ نہیں ہے. یہاں رکاوٹ ڈالو گے تو آگے تمہارے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تم نہیں جانتے. ابھی مال کے پیچھے پڑے ہوئے, اس مال کے پیچھے جان کا خطرہ کہیں لاحق نہ ہو جائے تم لوگوں کو. ابھی اس کے اندر معروف کے مطابق نکاح ہونے جا رہا ہے تو ہونے دو, اس میں ہیلپ کرو, اس میں سپورٹ کرو, اس میں رکاوٹ نہ ڈالو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تیسری چیز, تم اگر سوچتے ہو اپنے حوالے سے کہ نہیں اگر نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں تو فائدہ ہے, واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ فرمارے نکاح کرنے دو اس میں فائدہ ہے. وانتم لا تعلمون, جو تم مصلحتیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں, لا تعلمون اس کا تعلق تمہاری بے خبری سے یا تمہاری ناقص رائے سے یا تمہاری کم عقلی سے ہے. یعنی وہ رائے نہیں ہے, نہیں وہ رائے ہے, لیکن جو فائدہ میرا حکم ماننے میں ہے, میں جن حالات کو دیکھ کر کے تمہارے لیے جو چیز سجیسٹ کرا, جو حکم تمہارے لیے بتایا, تمہاری رائے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه.
اولاد والی خواتین دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو مکمل سال. یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہیں, لمن اراد ان يتم الرضاعه, جو رضاعت کی دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہیں. طلاق کے احکام بیان ہوئے, اب رضاعت کے احکام بیان ہو رہے, کیونکہ طلاق کے کیسز پیش آنے کے بعد بچوں کی پرورش کا مسئلہ سامنے آتا, بچے چھوٹے رہے تو پھر دودھ پلانے یا پلوانے کے مسائل بھی سامنے آتے, تو اس سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی بنیادوں کو اور اہم ضابطوں کو اس میں ذکر فرمایا جا رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الوالدات, اولاد والی خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, یعنی ماں کے ذمے ضروری ہے دیانتاً دودھ پلانا. اگر کسی خاتون کو, کسی ماں کو دودھ پلانے میں کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, اور وہ نہیں کسی بھی وجہ سے, آج کل اپنا جسم مینٹین کرنے کی ایک دھن سوار ہے, اس وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا, شریعت کی نظر میں اپنے فیگر کو مینٹین کرنے کا جو حساب کتاب ہے وہ عذر میں نہیں آتا.
اگر کوئی اس وجہ سے بچوں کے دودھ پلانے سے منع کرے گناہ گار ہوں گے, گناہ ہے. نمبر دو, کب تک بچے کو دودھ پلانا ہے؟ یہاں پر دو سال کا ذکر آیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن ہی کی بعض دوسری آیتوں کی روشنی میں اور بعض احادیث کی روشنی میں بجائے دو کے ڈھائی سال کا ذکر ملتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایسے کیسے ہوگا, امام صاحب جو قرآن کے خلاف جا رہے, نہیں جا رہے قرآن کے خلاف. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا, قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے, وہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو اور احسانات کو ذکر فرما رہے ہیں, ماؤں کا مقام بتا رہے ہیں. وہاں پہ یہ لفظ آیا کہ ان کے حمل کو دیکھو اور ان کے دودھ تیس مہینے تک ان کے دودھ پلانے کو دیکھو, تیس مہینے میں ان کے دودھ چھڑانے کو دیکھو. یہ اختلاف اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو مدت ذکر کی گئی ہے وہ ثلاثون شہرا ہے, تیس مہینوں کی ہے. وہ تیس مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ڈھائی سال ہی تو ہوتے ہیں. تو اگر امام صاحب نے وہاں پر تیس مہینوں سے ڈھائی سال کی مدت اس کی روشنی میں نکالی ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے, وہ تو ان کی دقت نظر کی نشانی ہوئی. بہرحال, تو دوسرا حکم یہ ہے کہ مدت رضاعت دو سال ہے, یعنی بچے کی مصلحت مد نظر ہو. اگر کوئی عذر نہیں پیش آ رہا ماں کو دودھ چھڑانے میں یا بچے کو کمزوری لاحق نہیں ہو رہی تو پھر اس مدت کو پورا کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. لمن ارادہ یتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, جب اور اس شخص کے ذمے ہیں ان خواتین کا نفقہ اور کپڑے معروف کے مطابق جس کا وہ بچہ ہے اس آدمی کے ذمے ہیں دودھ پلانے والی خواتین, ماؤں کا خرچہ. وکسوتهن, ان کے کپڑوں کا انتظام. بالمعروف, معروف کے مطابق. اس دوران ماؤں کا خرچہ, اس دوران کیا کبھی بھی کون اٹھائے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ اناؤں سے دودھ پلوانا پڑتا, دایاؤں سے دودھ پلوانا پڑتا, تو اس کو اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بھی شامل ہو جائے. آگے بھی وہ حکم صراحت کے ساتھ آ رہا ہے لیکن ماؤں کو بھی شامل ہو جائے اور ان کو بھی شامل ہو جائے, اس لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی. بہرحال, اس دوران ماؤں کا خرچہ تمام تر وہ ذمہ دار, اس کی ذمہ داری شوہر کی ہوگی. لا تکل, بچے کے باپ کی ہوگی. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کو کوئی عذر لاحق ہے, مجبوری ہے, وہ کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی, کوئی اس کو مسئلہ ہے اور شوہر بھی جانتا ہے, اب وہ ضد کرے کہ نہیں تمہارا بچہ بھی ہے, تم کو دودھ پلانا ہوگا, مجبوری ہے تو کیا ہوا, بچہ ہے نا لہذا دودھ پلاؤ. لا تکلف نفس, نہیں مجبوری ہے تو پھر اس کی رعایت کرو. دوسری طرف بعض دفعہ عورتیں ضد کرتی ہیں کہ بھائی اس کا بچہ ہے نا, اگر میں نہیں پلاؤں گی تو کیا ہوا, کسی اور سے پلوائے گا جھک مار کے, لہذا میں نہیں پلاتی ان کا. لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں, یہاں اس قسم کی ضد نہ کرو, بچے کے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھو. دوسری چیز, جو خرچہ دیا جا رہا وہ خرچہ کس کے حساب سے دیا جائے گا؟ شوہر کے حساب سے, شوہر کے لائف اسٹائل کے لحاظ سے دیا جائے گا یا پھر بیوی کے لحاظ سے دیا جائے گا؟ اس میں کئی صورتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میاں بھی اور بیوی بھی, دونوں کے دونوں اگر امیر خاندان سے تعلق رکھتے رہے ہیں پہلے سے دونوں, اور دونوں کے پاس میں دونوں پیسے والے ہیں, تو پھر اس کو مینٹین کیا جائے گا, یعنی شوہر کے ذمے ہوگا کہ اس اسٹیٹس کو یہ مینٹین کرے یا اس حساب سے اس کو بیوی کو خرچہ دے. دونوں غریب ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ تو وہاں ہوگا جہاں ایک اونچا اور ایک نیچا ہوگا, تو پھر وہاں کس کی رعایت کی جائے گی؟ تو اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار اس کے اندر کیا جائے گا. شوہر کی حالت اگر وہ مالدار ہے تو پھر بیوی کو خرچہ مالداروں والا دے, اگر وہ مالدار نہیں ہے, غریب ہے, تو پھر بیوی کو خرچہ وہ غریبوں والا دے. ہر معاشرے کے اندر لائف اسٹائل کے معیارات ہوتے ہیں نا, اس کی بات ہو رہی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کی وسعت سے بڑھ کے. اب وہ ہے غریب, اس کو بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہائی فائی زندگی والا لگژری لائف کی جو ہے نا مینٹیننس تم دیا کرو, نہیں, ایسا نہیں کیا جائے گا. لا تضار والدہ تم بولدیہا, ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے, یعنی وہ مجبور ہے, دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو اس پہ زبردستی کرے نہیں پلاؤ, مجبور ہے تو بھی پلاؤ, نہیں. ولا مولود اللہ بولدہ, اور نہ اس شخص کو مجبور کیا جائے گا جس کا وہ بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے, یعنی باپ کو. یہ باپ کے مجبور کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ ہے کہ بچے کی ماں دودھ نہیں پلاتی ہے کہ میں نہیں پلاؤں گی تو کیا ہوا, کسی اور سے پلوا لے گا, یہ ضد کر کے بیٹھ رہے ہیں. تو ولا مولود اللہ, ابھی صورت میں بچے کے باپ کو تکلیف دینا ہوا, ہم رہے ہیں کہ ان کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی اسلام کی یہ تعلیم ہے. یہاں پر جو تعبیر ہے وہ تھوڑا غور طلب ہے, وہ یہ ہے کہ ماؤں کے لیے والدات, والدہ کا لفظ ہے, باپ کے لیے مولود لہو, مولود لہو کا لفظ آ رہا. حالانکہ قرآن کریم میں ابن کا لفظ بھی آتا ہے, خود والد کا لفظ بھی آتا ہے, لا یرضی والد عن ولدہ کا لفظ دوسری جگہ موقع پہ آیا. تو یہاں پہ بجائے والد کے لفظ, ابن کے لفظ کے, یہ مولود لہو کا لفظ کیوں لایا جا رہا؟ کوئی تو مصلحت ہوں گی نا، قرآن کے الفاظ بے وجہ نہیں ہوتے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم ذمہ داری ڈالتا ہے، کوئی احکام کا کوئی بار ڈالتا ہے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے جو انسانی جذبات و نفسیات کے لحاظ سے جو نکات ملحوظ رکھے جانے چاہیے، وہ ضرور وہ پوائنٹس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اس کی ماں کا خرچہ بھی ڈالا جا رہا، اس کے بچے کا بھی خرچہ ڈالا جا رہا، تو ذہن میں یہ ڈالا جا رہا کہ یہ بچہ منسوب کس سے ہوگا، تم ہی سے تو ہوگا، تمہارا ہی تو کہلائے گا، تو اگر اس کی ذمہ داری پھر تم خرچ کی تم پہ آتی ہے تو تم کو بار نہیں ہونی چاہیے۔ مولود اللہ، تمہارا ہی تو ہے، تمہاری اولاد ہے، اسی کا خرچہ تم اٹھا رہے ہو، اور اسی کی خاطر ان کی ماؤں کا مثال کے طور پہ تم خرچہ اٹھاتے ہو، تو پھر اس میں بار محسوس کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو تعبیر کے پیچھے یہ حکمت۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کے ذمے بھی اسی جیسے احکام ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، تو پھر اس کے اوپر جو خرچے آئیں گے، چاہے وہ دودھ پلانے کے ہوں، رضاعت کے ہوں، یا رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد اس کی کفالت کے ہوں، دونوں کس حد تک انجام دیے جائیں گے؟ فرمایا کہ وارث جس درجے کا جو وارث ہوگا، جس مقدار میں ہوگا، حسب مقدار میراث وہ خرچے کا ذمہ دار بنے گا۔ مان لیجئے اگر بچے کی وارث بننے والی ہے ماں، بچے کے وارث کس حساب میں، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے بچے کا، تو اس کے پاس اس کے باپ کی جو جائیداد کی جو حصہ اس کو ملا ہوا ہے، وہ کن لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ اس کے وارث بن جائیں۔ اب اگر ماں ہے اور دادا ہے، بچے کی ماں اور بچے کا دادا، تو ماں کو ملے گا 1/3 اور باپ کو، دادا کو ملے گا 2/3۔ بچے کی پرورش پہ جو خرچ آئے گا وہ بھی اس طرح تقسیم ہو جائے گا، 1/3 کی ذمہ دار ماں ہوگی، 2/3 کا ذمہ دار دادا ہو۔ تو وعلی الوارث مثل ذلک کا مطلب یہ ہے، اور صرف یہ رضاعت تک نہیں ہے، دودھ پلانے پلوانے تک نہیں ہے یہ، بلکہ یہ مسئلہ ہے اوپر تک بھی، یعنی کفالت کے لیے بھی سیم احکام ہے۔ باپ گزر جانے کی وجہ سے اس کو بالکل لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں پہ ایک ضمناً مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر پوتے کو وصیت نہیں ملتی ہے بیٹوں کی موجودگی میں، دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے پوتے بھی، یہاں ایک صورت پوری اچھی طرح سمجھیں اس کو، یہ تھوڑا سا تفصیل رکھتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی اولاد زندہ ہے، دوسرا بیٹا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، مرنے والا دادا، اس کے دو بیٹے، ایک کا، دو بیٹوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد بھی ہے مثال کے طور پہ، اور جس کا انتقال نہیں ہوا، جو زندہ ہے، چاہے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ اب یہ جو دادا کی میراث ہے، یہ پوترے کو نہیں ملتی اسلام میں، جو دادا کی میراث ہے بیٹے کو ملتی ہے، پوتے کو نہیں۔ اس کو لے کر کے دنیا کا قانون بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں شریعت نے پوترے کے ساتھ میں، ایک یتیم کے ساتھ میں، ایک کمزور کے ساتھ، بچے کے ساتھ میں انصاف نہیں کیا۔ میراث کا اصول رشتے کی قربت کے لحاظ سے ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس حساب سے میراث کا حصہ ملے گا، یہ اصول ہے۔ لأولى رجل ذکر، قرابت کی بنیاد پہ ہے، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہے میراث۔ لوگ اس کو ضرورت سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کا انتظام ہونا ہے، لہذا بجائے بڑے بیٹے کو، یعنی جو بندہ حیات ہے، جو بیٹا حیات ہے، اس کو دینے کے پوترے کو دینا چاہیے۔ یہاں پہ یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں، تو نقطہ یہ ذہن میں رہنا ہے کہ اسلام میں میراث کا جو اصول ہے، یا جو حصے دیے جاتے ہیں، وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں دیے جاتے، وہ رشتے کی قربت کی بنیاد پہ، قرابت کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے جہاں یہ مسائل ذکر کیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے رشتے کس سے، مطلب کن لوگوں کو زیادہ یا کم دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء کے اندر حق تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کو دینے کی ضرورت ہے، کتنا حصہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس زمانے میں جو اس قسم کا ذہن لے کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی اسی ذہن سازی کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے واسطے جواب ہے کہ تم اللہ کو سکھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ قل تعلمون اللہ بدینکم، اب احکام تم اللہ کو بتاؤ گے۔ باقی یہ کہ پھر اس کے واسطے کیا انتظام ہے؟ کیا اس کو اللہ نے لاوارث چھوڑا ہے، یعنی ایسا اس کے واسطے کوئی انتظام نہیں کیا؟ اب دیکھیں وعلی الوارث مثل ذلک، حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا جو وارث بنتا ہے، پھر اس کی کفالت کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ اب تم کو یہ ضد کیوں ہے کہ میراث میں سے ہی حصہ دو اس کو؟ مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ بچہ پل جائے اور اس کی ذمہ داری اسلام کسی پر ڈالے، تو یہ دیکھو کہ اسلام اس کی ذمہ داری کسی کو دے رہا یا نہیں۔ اگر دادا کی میراث میں سے اس کو حصہ نہیں دیتا ہے تو نہ دے، لیکن کیا دادا کو وصیت کی بھی اجازت نہیں دیا؟ بالکل دیا۔
اگر دادا اپنے پوتے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 تک کر سکتا ہے. مان لیجئے 3 ملین کا مالک ہے, 1 ملین اپنے پوتے کو دے سکتا ہے, تو کیا میراث سے محروم کیا؟ نہیں کیا. تو پھر بے انصافی کہاں ہوئی؟ انصاف صرف یہی تو نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد جو میراث بنتا ہے وہ میراث کے اندر پوترے کا حصہ نکلے. کفالت کا انتظام مقصود ہے, وہ کسی اور طریقے سے اسلام پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ بھی پورا کر رہا ہے, اور میراث کے حصے بھی قرابت کی بنیاد پہ اس نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں بے انصافی کہاں ہے؟ اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کو سکھاؤ گے دین, بجائے یہ کہ تم سمجھتے ہو, سمجھتے ان معاملات کو, اعتراض کرتے ہو اللہ پر, قرآنی احکام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. نہیں. وعلی الوارث مثل ذلک فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور, اگر میاں بیوی ماں باپ یہ چاہیں کہ دودھ چھڑا دیں آپس کے مشورے اور مرضی سے, فلا جناح علیہما, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 سال تک مدت رضاعت ہے, تو کیا 2 سال پورے کرنا ضروری اور واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. اگر بچے کی مصلحت پورا کرنے میں ہے تو کر دیں, اور اگر کسی وجہ سے روکنا مناسب سمجھتے ہیں اور میاں بیوی دونوں ماں باپ دونوں کے دونوں کہتے ہیں ہاں ابھی روک سکتے ہیں اس کا دودھ, تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلوا لو کسی انا سے دایا سے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, جبکہ تم وہ قیمت ان خواتین کو ادا کر دو جو معروف اور دستور کے مطابق تم نے آپس میں طے کیا ہوا ہے. ماں کو کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے طے ہوا کہ بھائی کسی سے دودھ پلوانا پڑے گا, تو کسی اور سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. اب ظاہر ہے اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملے کی نوعیت سے ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف سے اجرت ہے, ایک طرف سے خدمت ہے, اس طرح کی بات ہے. تو فرمایا جا رہا کہ یہ کام لے سکتے ہو, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی, یہ سہولت تم کو حاصل ہے. بس جب معاملہ کر رہے ہو تو معاملہ صاف ہونا چاہیے, کب تک دودھ پلانا ہوگا, اس پر تم ان کو کیا دو گے, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور پھر جب وہ اپنا کام پورا کر دیں, پھر تمہاری طرف سے ان کی اجرت کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے. یہ صاف صاف تعلیمات. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں. وہ قرآن کا خاص انداز, احکام بیان ہوئے تو وہ شفقت, وہ تربیت ملحوظ ہے بندوں کی, لہذا توجہ دلائی جا رہی, دیکھو یہ احکام بیان ہوئے تو ان کے خلاف جانے کی کوشش مت کرو, ان کے خلاف مت سوچو کرنے کا, کیونکہ اللہ سے ڈرو, کیونکہ آخر کار ان کا سامنا ہونا ہی ہونا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے مل لو گے, بہت دنا ہو گئے لہذا اللہ تعالیٰ بھول گئے, یا ان کی نظر نہیں پڑی, دوسرے دنیا کے بڑے بڑے دھندے موجود ہیں, میں کس کے پیسے باقی ہوں, اللہ کو کیا پتہ, نہیں ان کے ذہن میں ہوگا نہیں ہوگا. نہیں, واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, تمہارے سب کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لا يضل ربی ولا ينسى, یہ بھولنا, بھٹکنا, غلطی کا, غلط فہمی کا ہو جانا, یہ سارا یہ مخلوق کی خاصیت ہے, اللہ کی شان اس سے بہت برتر ہے, بہت بالا ہے. تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ کی ذات اس سے برتر ہے. تو یقین, اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کو اللہ کی نظر میں ہیں تمہارے سب کام. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا بس. حق تعالیٰ اپنے احکام کی حکمتیں, مصلحتیں اور ان کی حقانیت ہم پر واضح فرمائے, حسب موقع, حسب ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی اتباع کی توفیق بخشے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.